صلى الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
कोई थोड़ी सी बात कर लूं,
अगर भाई खामोश हो जाए तो थोड़ी सी बात।
अल्लाह ताला ने
जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए
और दुनिया और आखरत में कामयाबी के लिए और दोनों जहान में चैन सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक तरीका जिंदगी दिया है
जिसका नाम
इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
वो सिर्फ एक रास्ता है इस्लाम।
जो इसे छोड़ेगा
वो मैं अब तो बगैर इस्लाम दीना फलें युकबल मिन्हु, वो कबूल नहीं होगा।
वो फिल आखरत मिन अल खासिरीन,
वो आखरत में नाकाम हो जाएगा।
उसमें अल्लाह ताला ने
निकाह एक हुक्म दिया है, फन के तो मौका बहुत, और अल्लाह ताला के महबूब ने इसको अपनी बड़ी सुन्नतों में करार दिया। अन निकाह में सुन्नत, ये जो या है ये बता रही थी बड़ी सुन्नत है। दूसरी हदीस में आपने कहा अनस मेरे बेटे सुबह शाम दिल को मुसलमानों से साफ रखा कर, मैंने सता था कुछ बेटा व तुम सिया वले सकी फल बेटा विश्वन ले अहद फफार, सुबह शाम अपने दिल को साफ रखा कर। फिर आपने कहा वादी का मैं सुन्नत, ये मेरी बहुत बड़ी सुन्नत है।
यही लफ्ज यहाँ है
अन निकाह मिन सुन्नति, निकाह मेरी बहुत बड़ी सुन्नत। इस्लाम की इब्तिदा होती है इबादात से और इंतहा होती है अखलाकियात का। बुनियल इस्लाम वाला खम्स, ये हदीस बताती है कि इस्लाम शुरू कहां से होती, वो कलमा नमाज रोजा हज ज़कात से शुरू होती, वो खत्म कहां पर होता है,
वो अच्छे अखलाक पर जाके खत्म होता है।
उसके लिए एक दूसरी हदीस है जो बताती है उइस्तु लिखुतम मिना मकारिम अल अखलाक, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। वो बिना इब्तिदा को कहते हैं
और इतमाम मुकम्मल होने को कहते हैं। इब्तिदा हो गई इबादत से, इंतहा कहां पर हुई है अच्छे अखलाक से, और अच्छे अखलाक अल्लाह के नबी ने फरमाया 360 शोबे हैं अच्छे अखलाक के, किसी एक शोबे से भी अगर हिस्सा मिल गया तो जन्नत में चला जाएगा। आपने फरमाया अखलाक के 360 शोबे, कोई एक भी किसी को मिल गया तो जन्नत में चला जाए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर भी कोई है उसमें से, बाप ने कहा फरमाया तेरे अंदर सारे ही। फिर उन 360 को हजरत आयशा ने 10 में बंद किया, मक्यारे में अखलाक 10 चीजों का नाम, और उस 10 में हजरत आयशा ने फरमाया सबसे आला दर्जे की सिफत हया है, 10 सबसे आला हया। हया निकाह के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, हया की तकमील निकाह के साथ। अखलाक इंतहा है उसके 360 के 10 में सबसे आला हया, और हया मुकम्मल होता है जब निकाह होता है। के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी भी की बच्चियों की, वो हमारे लिए नमूना है, उसको सामने रखकर जो करेंगे तो उनके घरों में खैर बरकत होगी, जो उससे हटकर करेंगे उनके घरों से बरकत उठा दी जाएगी। اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تینوں طرح کے نکاح سادگی کے ساتھ بھی کیا، درمیانے درجے کا بھی کیا ہے اور اعلیٰ درجے کا بھی کیا ہے۔ امت میں تین طبقے چل رہے ہیں، غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ غریب سے کہو جیسے مالدار کرتا ہے تو ظلم ہے، مالدار سے کہو جیسے غریب کرتا ہے ویسے کرو تو زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے رب نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتے ہیں، تمہیں ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی امت میں تینوں طرح کے لوگ آنے تھے، فقیر بھی، مالدار بھی، متوسط بھی، آپ نے تینوں طرح کے نکاح کروائے، تینوں کے لیے گنجائش تھے۔ ہاں اس میں نافرمانی نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں مال کا ضائع کرنا نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، آتش بازیاں نہ ہوں، ان چیزوں سے ہٹ کر باقی تینوں طرح کا درجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیاف کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود آپ کے گھر پہنچایا گیا، آپ لینے نہیں گئے، دلہا لینے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا ماں نے اور اللہ کے نبی کے گھر پہنچایا، بڑا آسان ہو گیا۔ تو بچی والوں پہ بوجھی کوئی نہیں کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، ان کو روٹی کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کو چائے پلاؤ، ٹینٹ لگاؤ، جو اس طرح کرے گا سنت موجود۔ پھر آپ نے ولیمہ کیا، وہ بھی بہت سادہ، دودھ پلایا آنے والوں کو، دودھ، وہ دودھ بھی حضرت صاحب بن عبادہ نے بھیجا تھا، وہ آپ نے سب پلایا۔ پھر آپ نے مہر درمیانہ بھی رکھا، عالیشان بھی رکھا، ساری بیگمات کا مہر 400 درہم، 400 درہم 15-20 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 دینار، وہ 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بالکل، کیا وہ غلام تھی، باندھی تھی، ان کو آزاد کر، وہ آزادی ان کا مہر بنا دی اور ان سے نکاح کر، نقدی کی شکل میں کچھ نہیں، آزادی دے دی، آزادی کے بعد نکاح، آزادی ان کا مہر کرا دے دی۔ تو مہر بالکل غریب کا بھی رکھ دیا، درمیانہ بھی رکھ دیا، مالدار کا بھی رکھ دیا، تینوں نمونے آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ فرمایا، صرف باہر نکل کر، آپ نے تو کہا تھا میں سارے مکے والوں کو ولیمہ کھلاتا ہوں، تو انہوں نے مکے والوں نے کہا ہم تیری روٹی نہیں کھائیں گے، یہ جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے اس وقت کی بات۔ تو پھر آپ باہر نکلے صرف کے مقام پر، یہاں زن ہوئے، وہاں رخصتی ہوئی، ولیمہ ہوا، ولیمے میں 1500 آدمی تھا، وہی جو صلح حدیبیہ میں آئے تھے اور پھر وہ عمرہ نہیں کر سکے تھے، پھر اگلے سال وہ آئے تھے، صرف انہیں کو بلایا گیا تھا، اس میں جو انتقال کر گئے وہ کر گئے۔ تو یہ تقریباً 1500 آدمی کا ولیمہ ہوا جو اللہ کے نبی نے خود اس کا انتظام فرمایا، درمیانے درجے کا ولیمہ۔ باقی جو بیگمات ہیں ان کا آپ نے متوسط درجہ رکھا، کھانا کھلایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں آپ نے تکلف فرمایا، تو آپ خود دلہن لینے بھی گئے ہیں، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود تشریف لے گئے، بیگم لے کر آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچائی گئیں، وہ بھی طریقہ موجود ہے، وہ بھی طریقہ موجود ہے، دونوں موجود ہو گئے۔ جویریہ رضی اللہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے 3 دن کھلایا، ایک وقت نہیں، ایک دن نہیں، 3 دن، تین دن گلی میں کی دعوت چلتی رہی، لیکن وہ دعوت بڑی آسان تھی کہ ہر آدمی اپنا کھانا لے کے آ جاتا تھا،
ہر آدمی اپنا کھانا لے کر اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ آ جاتا تھا، تو اس طرح تین دن یہ کھانا چلتا رہا اور تین دن یہ ولیمہ ہوتا رہا خیبر سے واپسی تک۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی چونکہ بالکل نئے انداز میں ہوئی، وہ دنیا میں نہ کسی کی ہوگی نہ ہو سکتی ہے کہ زینب بنت جحش کا نکاح اللہ نے پڑھایا، باقی نکاح اب دیکھو زمین پر ہو رہا ہے، ایجاب اور قبول یہ دو شرطیں ہیں، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ان کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اسے پوچھا کہ میں نے فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی تو تو نے قبول کیا؟ ان کا جیسے سب کی رائے ہو، تو مولوی صاحب نے کہا سب کی رائے سے کام نہیں چلے گا، یہ تیری رائے سے چلے گا۔ تو ایسے ہی ایک ہمارے دوست نے ان کا نوکر تھا، وہ کنڈکٹری کرتا رہا، بس کنڈکٹری، تو بس والے کہتے ہیں آنے دو جانے دو آنے دو جانے دو، تو اس کا جب نکاح ہوا اور مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں تو نے قبول کیا، کہنے لگا آن دیو۔ تو اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تھا، اس نے اس کو ایسے کو نہیں ماری، کہندا جان دیو۔ یہ میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں سن رہا ہوں، ہوئے وہی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو نہ آن دیو نہ جان دیو، یہ ایک ہی لفظ ہے، قبول کیا، قبول کیا، یہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اور ساتھ گواہ بھی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا، جب زید کے طلاق کی عدت ختم ہوئی میں نے تیرا نکاح کر دیا، نہ اس میں کوئی گواہ نہ وکیل نہ حجاب نہ قبول۔ اس عالی شان نکاح کی خوشی میں پھر سارے مدینے کو ولیمہ کھلایا گیا۔ مدینے میں کم از کم 3-4 ہزار کی آبادی تھی، تو یہ جو ولیمہ ہوا ہے سارے مدینے والوں نے کھایا۔ پھر ایک بیٹی کا بھی بتا دوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کا پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، انکار ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، انکار ہو گیا۔ پھر صحابہ نے حضرت علی سے کہا تو رشتہ مانگ، وہ کہنے لگے میرا پاس میرا تو گھر بھی ذاتی کوئی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا نہیں، مجھے کیسے دے دیں گے؟ نہیں نہیں تم ہمت کرو جاؤ۔ تو عرب بہت سی فضولیات سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی لڑکے کا خود کہنا کہ میں آپ کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں عیب سمجھا جاتا ہے اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شادی سنا رہا ہوں کہ ایسی جوڑی نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی خود نکاح کا پیغام لے کر آئے اور آگے ہمت نہ ہوئی بات کرنے کی تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ اچھا اہلا مرحبا، اب چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی پیچھے سے کھسک کے باہر آ کے نہ ساتھیوں پہ ناراض ہونے لگے، تم نے مجھے بے عزت کروایا، کیا وہ کا انکار کر؟ کیا کہا؟ سعد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا اہلا و مرحبا، یہ تو ترخا دینے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے نبی کہہ رہا ہے اہلا و مرحبا، ہاں ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 15 سال 5 مہینے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 31 برس۔ تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا کہ تیرے بارے میں علی کا رشتہ ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئی، خاموشی ایجاب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اگلے دن بلوایا، پھر تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آج بس ایک گھوڑا ایک زرہ، گھوڑا تو نہیں بیچنا، زرہ بیچ۔ زرہ حطمی زرہ کہلاتی تھی جو بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی، 480 درہم میں
وہ زرہ خرید، اور خریدنے کے بعد ان کو زرہ بھی واپس کر دی اور پیسے بھی دے دیے. تو حضرت علی نے آ کر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ پیسے بھی مل گئے زرہ بھی مل گئے. تو آپ بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے حضرت عثمان کے لیے بڑی دعا کی. پھر آپ نے فرمایا اس میں سے دو حصے خوشبو کا فرق، 480-500 کا دو حصے خوشبو پہ لگاؤ اور ایک حصہ شادی کے لیے سامان تیار کرو. تو آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو نام اور آتے ہیں، ان کو کہا کہ بھائی علی کے لیے شادی کا سامان خریدا جائے. اور حضرت علی نے ایک مکان کرائے پر لے لیا، تھوڑا سا فاخر وہاں رہنے لگ گیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو، تو مسجد میں لوگ جمع ہوئے، ایسی مسجد بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور علی سے فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت بها علی وعلی والدی. اس نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے خود شہد کا شربت پلایا. یہ اب دروخ تمہیں شہد کا شربت تو پلایا، شہد کا شربت پلایا سب اور کھجور کھلائی. اس لیے چھوارے مستحب ہیں نکاح پر تقسیم کر. اور اس کے بعد پھر کچھ 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، 1 سال بعد، یا فوری، یہ سارے ہی اقوال موجود ہیں، فوراً رخصتی سے لے کر 1 سال تک کے اقوال. زیادہ یہ ہے بیچ میں وقفہ دیا گیا. پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت علی سے فرمایا کہ اب رخصتی کروائیں. تو یہ دونوں بھائی آئے حضرت ام ایمن کے پاس، وہ گئیں ازواج مطہرات کے پاس. پھر سب نے مل کر اللہ کے نبی سے بات. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی ہے مجھے فاطمہ کتنی محبوب ہے، تم اس کو دلہن بناؤ. تو حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا کہ وہ فاطمہ کو دلہن بنائے. اور پھر نکاح تو ہو چکا تھا، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا خود پیسے دیے کہ جاؤ اس سے کچھ نیچے کا سامان خرید کر لو. تو وہ بازار میں گیا اور 5 درہم کا گھی خریدا اور 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کے چھوارے خریدا. وہ آ کر اللہ کے نبی کو دیا. آپ نے اس کا حلوہ بنانے کا حکم دیا. یہ مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کبھی کبھی یہ کھانے کو ملا، فرمایا کرتے تھے یہ وہی ہے. تو وہ پھر آپ نے میٹھا بنوا کے رکھ دیا، سویٹ ڈش تیار فرمایا. پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی لے کر آئے اور ساتھ عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ اور لوگ. تو آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا کر فرمایا کہ علی، نبی کی بیٹی تمہیں مبارک ہو. اور حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا. پھر آپ نے دعا کی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وَبَارَكَ فِيكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. نکاح کے وقت کیا یہاں کی زیادہ یہ کہ نکاح کے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی, اور اس کے بعد آپ نے دروازے تک چھوڑنے کے لیے, اور حضرت علی اونٹنی لے کر آئے تو اس اونٹنی پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا گیا, حضرت علی آگے بیٹھ گئے, اونٹنی کھڑی ہوئی تو سلمان فارسی نے آگے بڑھ کے اس کی نکیل پکڑ, تو وہ نکیل پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے. ام ایمن اور اسما بنت عمیس یہ دونوں خواتین حضرت فاطمہ کے ساتھ تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار تھا. جب ان کو کمرے میں بلایا تو وہاں بھی پیالے میں پانی لے کر معوذتین پڑھی اور پھر دم کر کے ان کے سینے اور کمر پہ چھڑکا, اور پھر جب گھر تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد آپ پہنچے تو وہاں ام ایمن بھی موجود تھیں, اسما بنت عمیس بھی موجود تھیں, تو آپ نے دونوں کو بڑی دعا دی, اور اس کے بعد آپ نے دونوں کو بلا کر پھر معوذتین کی تلاوت, معوذتین آخری دونوں قل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, پھونک مار کے ان کے سینے اور کمر پہ چھڑکا اور پھر دعا کی کہ بارک اللہ فی فنائکما, اللہ تعالیٰ تمہارے ملنے میں برکت عطا فرما. اور پھر آپ نے کہا اللہم انی اعیدہما بک و ذریتہما من الشیطان الرجیم, اے مولا ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا, یہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی. اگلے دن آپ نے بلا کر فرمایا کہ ولیمے کا انتظام کرو. اب حضرت علی تو فقیر آدمی تھے, تو سعد بن ابی وقاص کے پاس سے کبش میڑھا وہ تھا, انہوں نے پلا ہوا تو انہوں نے پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے جا کر کچھ کھجوریں لے کر آئے, انگور لے کر آئے, کشمش لے کر آئے, اور وہ جو ایک دن پہلے حلوہ حضور نے تیار فرمایا تھا وہ تھا, اور اس کے ساتھ وہ مینڈھے کا گوشت تھا, جو کی تازہ روٹی تھی, اور اس کے ساتھ کھجور تھی, اس کے ساتھ کشمش تھی, اس کے ساتھ انگور تھے. یہ بڑا پرتکلف ولیمہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بیٹھ بیٹھ کے مہمانوں کو کھلایا, بلاؤ مہمان بلاؤ. تو لوگ آتے تھے, جگہ تنگ تھی, بیٹھ کر کھاتے تھے, چلے جاتے تھے, آتے تھے چلے جاتے تھے, مردوں نے بھی کھایا عورتوں نے بھی کھایا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے علی جیسا بہترین ولیمہ کسی کا نہ دیکھا. تو یہ سارے نمونے میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتائے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو تھوڑا سا بھی تکلف کرو تو کہتا ہے انہوں نے ظلم کی, انہوں نے اسراف کیا, اس سے تو کوئی مدرسہ بن جاتا تو اچھا تھا, کہیں چندہ دے دیتے تو اچھا تھا. یہ بھی بڑی جہالت کی باتیں ہیں. جب اللہ کے نبی نے تینوں نمونے دکھا دیے, بس اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو, مرد عورت کا اختلاط نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, آوارگی نہ ہو, ناچ گانا نہ ہو, اور جتنے بھی آج کے غلط چیزیں ہیں, رسم و رواج ہیں, یہ نہ ہو تو خرچہ کو سارے کراچی کو ولیمہ کھلا دے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. تکبر فخر ریا سے بچے. بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو نہ بلایا جائے, صرف مالدار کو بلایا جائے. پھر آپ نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دیا, آپ نے ان کو ایک بستر دیا مصری چادروں سے بنا, آج بھی مصر کی کاٹن سب سے اعلیٰ شمار, مصر کی جو کپاس ہے میں خود ذمہ دار ہوں, ہماری کپاس کا جو ریشہ ہے وہ چھوٹا ہے, ریشے سے دھاگا بنتا ہے, مصر کی کپاس کا ریشہ قدرتی لمبا ہے, ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, ہوتی تھوڑی ہے. مصری کپڑے کی چادروں کا بستر دیا, اس کے ساتھ ایک سرہانا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, ایک پلنگ دیا, نقش و نگار اس پہ بنے ہوئے تھے, سادہ نہیں تھا, نقش و نگار اس پر بنے ہوئے تھے. دو گھڑے عطا فرمائے, ایک چادر مخطط دھاری دار, دھاری دار چادر عورتوں کے اوڑھنے کی وہ عطا فرمائی، ایک چکی عطا فرمائی، ایک مسلح، ایک لوٹا اور دو بازو بند بڑے کڑے. ہمارے بچپن میں میں نے دیکھا ہماری بوڑھی عورتیں سونے کے وہ ایسے ہوتے تھے کڑے، یہاں کونی سے لے کر یہاں تک، یہاں تک وہ پورا ایسے بند ہو جاتا تھا اس میں بازو، اس کو بازو بند کہتے، بازو بند. تو آپ نے وہ چاندی کی عطا فرمایا. تو یہ مختلف جگہوں سے میں نے دیکھا، تو یہ ایک جمع کر کے میں نے آپ کو عرض کر دیا. بستر دیا، پلنگ دیا، مشکیزہ دیا، دو گھڑے دیے، ایک چکی دی، ایک چادر دی، ایک سرحانہ دیا، جائے نماز دی، اور نقش و نگار والا، اور وہ ایک لوٹا عطا فرمایا. یہ آپ نے آپ اپنی بیٹی کو یہ چیزیں عطا فرمائیں. تو اپنی وسعت کے مطابق کوئی دینا چاہے گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ. تو بھائی جو جیسا کر لے گا سب سنت کے مطابق ہے، کسی ایک پر پابند نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ کے محبوب نے خود اس میں وسعت رکھی ہو. آج کل جو فضولیات ہو رہی ہیں اس کے لحاظ سے جتنا اس کو نیچے لایا جا سکے اتنا بہتر ہے، جتنا اس کو ہم اس کے تکلفات کو گھٹا سکیں اتنا بہتر ہے، کہ شادی کے نام پر بہت سی نافرمانی ہو جاتی. بیٹی کو دینا کوئی منع نہیں، بیٹے والوں کا مطالبہ کرنا بے غیرتی ہے. جو اپنی بیٹی دے دے پھر اس سے کہنا فریج بھی لے کر آ اور گاڑی بھی لے کر آ اور پیسے بھی لے کر آ، تو ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. ایسے لوگوں کے لیے انسانیت کا ٹائٹل ہی واپس لے لینے کی چیز ہے، کہ وہ بدبختی کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک آدمی اپنی بیٹی پال کے ہاتھ میں دے رہا ہے، وہ کہتا فریج بھی تو لے کر آ اور یہ بھی تو لے کر آ اور وہ بھی تو لے کر آ، تیرے ماں باپ نے تجھے کیا دیا؟ یہ بڑا ظلم ہے. ایک زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا جو اللہ نے رکھا ہے. جیسے بیٹے کا حق ہے ایسے بیٹی کا حق ہے، جس تک مثل حد الانثیین، اور اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا حق بعد میں بتایا ہے. لڑکے کو کتنا دیا جائے یہ قرآن نے سوال اٹھایا ہے، یہ نہیں سوال ہے کہ بچی کو کتنا ملے. پھر ہوتا دل انفا مفت نصف حق دفر، اللہ پاک نے بچی کے حق کو ثابت کر کے اس پر بچے کا حق بتایا. کہ یوں سوال ہوتا ہے قرآن کی عبارت سے، لڑکے کو کتنا دیں یا اللہ؟ تو اللہ نے کہا جتنا دو بیٹیوں کو دینا ہے اتنا ایک بیٹے، مثل حق بالانثیین. ہمارے مجھے کراچی کا تو نہیں پتا، ہمارے پنجاب میں کوئی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، تھوڑی ہو زیادہ ہو وہ حقدار ہیں، جو ان کو نہیں دے گا ظالم ہے. اور بھائیوں نے باپ نے دیا بھائیوں نے کھینچ لیا ظالم ہے. اور اس حق سے محرومی کا خمیازہ اگر توبہ نہ کی تو انہیں بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک وبا عام ہے جو ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے، کہ ہمارا معاشرہ ہندو ہے، ہندو معاشرے میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، جو جہیز دے دیا بس یہی کافی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال کا دین عطا کیا جو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے ہمیں عطا فرمایا، تو بھائی اس میں بچیوں کا حق ہے. پھر آخری بات یہ ہے کہ گھر جو آباد ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے آباد ہو، جھونپڑا ہو، محل ہو، دال کھاتا ہو، گوشت کھاتا ہو، وہ ریشم پہنتا ہو یا کھڈی پہنتا ہو، اگر میاں بیوی کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ گھر آباد ہو جائے، اگر ان کے اخلاق برے ہیں تو وہ گھر برباد ہو جائے. وہ جتنی ہلاکت آتی ہے وہ زبان کے بول کی وجہ سے آتی ہے. زبان کے بول کو جو سنبھال لے گا اس کا گھر آباد ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا جو درجہ عورت پر زیادہ رکھا ہے وہ مرتبے کی وجہ سے نہیں، وہ مرتبے کی وجہ سے وہ بیما ان فقو کی وجہ سے، کہ مرد کا عورت پہ درجہ زیادہ اس لیے ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہے. اللہ کے ہاں مرتبے کی زیادتی تقوی پر، جو نیک ہوگا زیادہ وہ زیادہ مرتبے والا ہوگا، عورت بھی ہو سکتی مرد بھی ہو سکتا ہے. مرد کی فضیلت عورت پر جنس کی وجہ سے نہیں، ذمہ داری کی وجہ سے. یہ جو ہم مہر لکھتے ہیں اور دیتے ہیں، یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، وہ 10,000 ہو، 10 ارب ہو، 10 خرب ہو، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آج تجھے جو دے رہا ہوں اس کے بعد جب تک یہ نکاح باقی رہے گا تیرا خرچہ میرے ذمے، میں خرچہ اٹھاؤں گا، تیرا بھی اٹھاؤں گا اور تیرے بچوں کا. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ آیت بتاتی ہے ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جا سکتا. اللہ نے جس کو کشادگی دی ہے وہ کشادگی سے خرچ کرے، جس کو درمیانہ دیا ہے وہ درمیانے درجے کا خرچ کرے، جس کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا خرچ کرے. تو افہام و تفہیم سے زندگی گزرے. نہ بیویاں ایسے مطالبے کریں کہ ان کے خامد حرام کمانے کے مجبور ہو جائیں، اور نہ خامد ایسی تنگی کریں کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے عورتوں کو گھر کا خرچہ ان کے ہاتھ میں دیتے. کئی بازے مرد ہیں جو بیوی کے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں رکھتے، کہتے تو تم نے لینا کیا ہے وہ بتا، تجھے کیا چاہیے وہ بتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کیا. بیوی کا گھر میں ایک حق ہے، اس حق میں اسے اختیار دینا اللہ کا حکم ہے. باہر مرد کا حق ہے، باہر کے کاموں میں عورت مداخلت نہ کرے، اندر کے کاموں میں مرد ایسی مداخلت نہ کرے. یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ چمچہ یہاں کیوں پڑا ہے، اور یہ برتن یہاں کیوں نہیں کھویا ہوا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور طلب کر دیتے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہر ایک کے ذمے ہے، اور گھر کا خرچ بیوی کو دینا یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے اور اللہ کے محبوب کا امر ہے. یہ تو ہر ایک اپنے حدود میں رکھے. بیوی کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمجھایا، ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے سر سے لے کر پاؤں تک آبلے پڑے ہوئے ہوں اور ان میں پیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اسے صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں. اور خامن کو سمجھایا، آپ نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا اور سب سے اچھے اخلاق والا اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ نے کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. عرب میں دستور تھا بیویوں کو مارتے تھے، مارنے کا تھا. تو عورتوں نے آ کے شکایت کی، اسلام کے بعد بھی آزاد تو آہستہ آہستہ جاتا، تو مدینے میں عورتوں نے شکایت کی ہمارے خامن ہمیں مارتے. تو آپ ممبر پہ آئے بڑے غضبناک اور آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں، ہر خیر کی نفی کر دی ان میں سے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ جان بین کے حقوق ہیں، وہ جان بین کے لیے ترتیب زندگی ہے، اس کو زندہ کر کے وہ چلیں گے ان کا گھر آباد ہو جائے گا. پھر لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا لے کے آتا ہے، بچے نے نہ ماں چھوڑی نہ باپ چھوڑا نہ بھائی نہ بہن، لیکن بیٹی نے ماں بھی چھوڑی باپ بھی چھوڑا بھائی بھی چھوڑے بہنیں بھی چھوڑی گھر بھی چھوڑا سب کچھ چھوڑ کے پرائے گھر آ گئے. ہمارے ہاں سسرال والے پر آتے اس کا ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بولتی ہے، یہ کیا کیسے بیٹھتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، اور اس کی پکڑ شروع ہو جاتی، یہ کیا کرتی ہے، یہاں کیوں بیٹھتی ہے، یہ کیوں بولا، یہ کیوں کہا، اور پھر اس کی زندگی ٹھنڈی اور جیسے نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے. اگر وہ لڑکی وہ جو بچیاں ہیں وہ ان کی ہڈیاں بھی سلگتی رہتی ہیں، کیونکہ ماں باپ عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے عیب اچھالتے ہیں. یہ ایسا کوئی جہالت کا دور ہے، حالانکہ ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا کوئی نادانی اور لاعلمی کا دور ہے کہ سسرال والے عیب ڈھونڈتے ہیں، خوبیاں بھی عیب دکھاتے ہیں، عیب تو عیب ہی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی عیب بتاتے ہیں. اور اپنے بیٹے کو بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ میری خدمت نہیں کرتی، یہ میرا حال نہیں پوچھتی، میں انہیں چائے ٹھنڈی دے دی، اور وہ لڑکا بے وقوف ہے، وہ اپنی بیوی پہ چڑھائی کر رہا ہے. حالانکہ میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے ہے، میرے بیوی کے ذمے کوئی نہیں. کرنی چاہیے کہ گھر آباد وہی ہوتے ہیں جہاں بچیاں اپنے خاند کی بھی خدمت کریں، ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں. لیکن حدود کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کو روٹی کھلانا میرے ذمے ہے، میری بیوی کے ذمے نہیں. وہ کرے تو اس کا احسان، جس نے مجھے جنا ہے اس کا میرے اوپر حق ہے، جس کو میں کسی اور گھر سے لے کر آیا ہوں میرا اس پر حق ضرور ہے، لیکن میری ماں کا اس پہ حق کوئی نہیں. میرا اس پہ حق ہے لیکن میرے باپ کا اس پہ حق کوئی نہیں. احسان تو ہر جگہ ہوتا ہے، چونکہ یہ شریعت کا حصہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا. تو آپ سے کیا گلہ کرو، جہاں ہم نے 8-8 سال پڑھا اور آگے پڑھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں پڑھاتے تو یہ حصہ سامنے نہیں آتا. تو جو رواج میں ہوتا ہے وہی دین بن جاتا، اس سے پھر گھروں میں آپ نے کھڑی ہو جاتا اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتا. ایک اتنا نیک گھرانا ایک جگہ کا، سب نیک لوگ، تبلیغ میں بھی جانے والے، سب کے لوگ تبلیغ میں بھی جانے والے، ویسے بھی نیک نمازی عورتیں مرد سب، اور طلاق ہونے لگی بچے بچی. کس بات پہ طلاق ہو رہی تھی؟ کہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی یہ جب ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی. اس پر اس نے کتنے کان بھرے کہ وہ بیٹا اس کو طلاق دینے کے لیے، اگر میں بیچ میں نہ پڑتا طلاق ہو جاتی. میں نے کہا یہ خامن سے پوچھتی ہے جب یہ ماں باپ کے گھر جاتی ہے؟ ہاں خامن سے پوچھتی ہے. تو میں نے کہا تجھ سے پوچھنا تو اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں، کیوں اپنے بچے کا گھر برباد کر رہی ہے؟ کیوں اپنے بچے کے گھر کو آگ لگا رہے؟ تو میرے بھائیو، یہ زندگی کے بڑے مسائل ہیں جن کو نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سمجھایا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے. معاشرت بڑا اہم دین کا حصہ ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے، اسے سمجھو، اسے سیکھو. اس کے مطابق جو گھر چلے گا وہ گھر آباد ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں چلے گا وہ حالات برباد ہو جائیں گے. حدود شریعت کیا؟ کل 150 آیات ہیں عبادات، 150 ٹوٹل، 150، اور 350 ساتھ ملاؤ تو وہ معاملات ہیں اور باقی فقہی چیزیں ہیں. باقی تو سارا قرآن اخلاقیات سے بھرا پڑا ہے، ایمانیات سے بھرا پڑا ہے، جنت اور جہنم سے بھرا پڑا ہے. معاشرت کے خوبصورت اصول بتاتا ہے، گھر کے 3 اصول، انطاف ہو، وتصفح ہو، وتغفر ہو، فإن اللہ غفور الرحیم. یہ 3 اصولوں پہ جو گھر چلے گا وہ بھوکے بھی خوش رہیں گے، ورنہ ہواؤں میں اڑ کے بھی برباد ہو جائے. انطاف، جب کبھی کوئی کھٹپٹ ہو، میاں بیوی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، ماں بیٹی میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، سسر ساس بہو میں ہو، گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں، پہلا کام کیا ہے؟ کوئی پہل کر جائے، انتعفو. آپ معافی کہتے ہیں مٹانے کو، معافی کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، وہ مطلب جو ہماری زبان میں ہے. اردو میں معافی کا مطلب اور ہے اور عربی میں معافی کا مطلب اور ہے. پہلا مرتبہ ہوتا ہے جب کوئی چیز تلخ بن کے سامنے آ جائے، مٹاؤ بھائی. مٹاؤ کیسے؟ اس کا تذکرہ بند کرو. ان تعفو، تعفو کا اور اصل مطلب بتاؤں، تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈال. ہمارے پنجاب میں کہتے ہو مٹی پاؤ یار، مٹی پاؤ. کبھی سنا یہ محاورہ ہم سے؟ ہمارے پنجاب میں مٹی پاؤ یار، مٹی پاؤ، یعنی مطلب تو نے کیا کہا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی، میں وہ کہہ رہا تھا، اب اس کو کیا کرو، مٹی ڈال دو. یہ پہلا درجہ ہے تاکہ بات تھم جائے. ان تعفو، جب یہ صرف اس کو اس کا بولنا چھوڑ دو گے تو پھر دوسرا درجہ ہے وہ تصفحو. تصفحو صفا سے ہے، صفا کاغذ ہوتا ہے، کاغذ ایک ہوتا ہے ورق، ایک ہوتا ہے صفحہ. ورق اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہو، صفحہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا کوئی نہ صاف. یہ جو گال کا حصہ ہے یہ جس پر میں نے انگلی رکھی ہوئی, اس کا آپ دیکھتے ہو بال میں, بال داڑھی کے نیچے, اس حصے کو عربی زبان میں صفحہ کہتے ہیں. صفحہ تلوار ہوتی نا, تلوار, تلوار کے ایک طرف کو بھی صفحہ کہتے ہیں, جو صاف شفاف چیز. تو دوسرا درجہ کیا ہے, تصفحو. اب کیا کرو, اب جب مٹی ڈال دی چپ ہو گئے, بولنے مند تو یہ بڑوں کا کام ہے کہ اس لوگ بات کو سنبھالیں, اور بڑے بھی بیوقوف بن کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں. آج کے بڑے بھی بچے ہیں اور بچے بھی بچے. تو دوسرا درجہ کیا ہے, تصفحو کا مطلب ہے کہ اب دل کو, وہ دل کو صاف کرو. وہ دل خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے جب زبان بند ہو جائے, دل دھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا درجہ ہے وَتَصْفَحُ, صاف کرو, صاف کرو اندر سے بھی مٹا دو, مٹ گیا. تیسرا درجہ ہے وَتَغْفِرُ, یہ وہ مطلب ہے معافی کا, یہاں مطلب آ رہا ہے بالکل بات کو اندر سے بھی مٹا دینا اور اس کے بعد میں تانا بھی نہ دینا, یاد بھی نہ دلانا تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, یہ اور اس کے ساتھ ہدیے ہدایا دینا, یہ مل کر مغفرت کا معنی بنتا ہے. پچھلی بات اب مٹ گئی, تصفح صاف ہو گئی, مغفرہ دینا دلانا, کھانا کھلانا, پینا پلانا, اور اس کے ساتھ اس کو بالکل سارے فائلوں میں سے اس کو جلا کے ختم کر دینا. یہ تین اصول ہیں گھر کی زندگی کے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, پیچھے گھر کا ذکر ہے, تمہارے بیوی بچے آپس میں ہو جائیں گی, اونچ نیچ ہو جائے گی. تو اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے, ان تعفو و تصفحو و تغفرو, جب تم یہ آپس میں کرو گے تو میں کیا کروں گا, فإن اللہ غفور الرحیم, پھر میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرو. تو بھائیو یہ مختصر زندگی کے اصول ہیں, تو بڑے لمبے ابواب ہیں. مدرسوں والے اس وقت وہاں سوئے ہوتے ہیں, استاد بھی سویا ہوتا ہے, لڑکے بھی سوئے ہوتے ہیں, ایک پڑھنے والا جاگ رہا ہوتا ہے, باقی سب سوئے ہوتے ہیں. وہ شالیمار چلا رہا ہوتا ہے, کبھی تیز گام چلا رہا ہوتا ہے, اتنی تیز پڑھتے ہیں, اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ حدیث کی بے اکرامی ہوتی. حالانکہ ہر حدیث کی جلد ثانی وہ زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا, وہ چند مسائل پہ سارا زور لگا کر سارا علم وہی ٹوٹ گیا, ساری تان وہیں آ کے ٹوٹتی ہے. اور جب وہ چیزیں جو مجھے انسان بنائیں گی, جب وہ ابواب آتے ہیں, تو استاد بھی سویا ہے, بچے بھی سوئے, پڑھنے والا چاہے دس ورق آگے پڑھ دے, دس ورق پیچھے پڑھ دے, ان کو سیکھو. نہ تبلیغ میں بھی کوئی نہیں سیکھتا, چلو یہی سیکھ لے. یہ تو ایک نمونہ بنے کہ گھر کیسے چلایا جاتا, گھر کے اخلاق کیسے ہوتے, ماں باپ سے کیسے رویہ ہوتا, بیوی سے کیسے ہوتا ہے, خامن باپ سے کیسے ہوتا ہے, بھائی سے کیسے ہوتا ہے. تو اس ادھورے پن کو جو سیکھے گا اللہ اس کا دور کر دے گا. آپ بھائی سارے بھائی نیت بھی کرو, یہ دین سیکھنے کی چیز ہے, اس کے لیے وقت بھی لگاؤ, اس کے لیے ارادے بھی کرو, اب اس کا نکاح